أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صدق الله العلي العظيم. حلول ماہ مبارک رمضان، شهر الله الأكبر، ماہ قرآن و ربیع قرآن، تمام امت اسلامیہ و تمام بندگان خدا کو تبریک و تہنیت عرض ہے. یہ فرصت جو خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں سب کو عنایت فرمائی ہے، ماہ مبارک رمضان خداوند تبارک و تعالی کا خاص لطف ہے و رحمت ہے. خود ماہ مبارک رمضان اور اس ماہ رحمت و ایام رحمت میں جو ظرف ہے رحمت خداوند تبارک و تعالی کے لیے، بندگان خدا کے لیے توفیق ہے، عنایت ہے حق تعالی کی جانب سے، فریضہ بندگی ادا کرنے کے لیے، تقرب الہی کے لیے، لقاء اللہ کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، سلوک اللہ کے لیے، سیر اللہ کے لیے ماہ سیر و سلوک ہے. عام طور پر تأثر ذہنوں میں یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان، یہ اوقات اپنے اندر ایسی برکات خیرات رکھتے ہیں کہ انسان اگر کچھ نہ بھی کرے اور فقط یہ مہینہ گزر جائے تو ماہ مبارک رمضان کے اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں، جیسے بارش ہو رہی ہو، اگر موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مرطوب ہو جاتا ہے، زمین مرطوب ہو جاتی ہے، فصلیں ہری ہو جاتی ہیں. اس طرح سے ماہ مبارک رمضان بھی ہے، اور انسان اگر معمول کے مطابق رہے، اپنی کارکردگی نہ بڑھائے، تو بھی برسات کی طرح رمضان رحمتیں برسا کر چلا جاتا ہے. کہ بعض اوقات ماہ مبارک رمضان کی تفسیر و تفضیل میں یہ نقطے بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ درست ہیں اگر ان سے صحیح نقطہ سمجھا جائے اور غلط فہمی نہ ہو. ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے، مومن کے لیے، سالک اللہ کے لیے فرصت ہے. آیہ کریمہ سورہ مبارکہ بقرہ میں 185 آیہ میں شہر رمضان کا تعارف ہے، اور آیہ 186 میں سلوک اللہ کا ذکر ہے. آیہ 185 میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اور آیہ 186 میں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ماہ مبارک رمضان کا تعارف خداوند تبارک و تعالیٰ نے بندگان خدا کے لیے کروایا کہ ماہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ماہ نزول قرآن ہے۔ وہ آیہ عباد میں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر کوئی سالک الی اللہ، سالک الہی اللہ کی طرف سلوک کرے، سفر کرے، اس کو بھی بتا دیا کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ تقارن ان آیات کا، ربط ان آیات کا، ترتیب ان آیات کی اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان ظرف سلوک ہے، سلوک الاللہ بندگان خدا کے لیے، اور بندگان خدا کے لیے سفر الاللہ کے لیے سب سے مناسب فرصت و موسم ہے۔ اگر انسان اپنی کارکردگی نہ دکھائے اس ماہ کے اندر، یہ ماہ خود انسان کو کہیں لے کر نہیں جاتا، وہ باران رحمت انسان پر نہیں برستی۔ ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات جو قرآن میں اور روایات میں ہیں، اور بالخصوص زبان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوئی ہیں، کہ یہ ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ صدقہ ہے، ماہ استغفار ہے، ماہ دعا ہے، ماہ تزکیہ ہے، ماہ تطہیر ہے، یہ انسان کی کارکردگی کا مہینہ ہے، عبد سالک کی کارکردگی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں انسان اپنی کارکردگی دکھا سکتا ہے، معمولات زندگی میں سے بعض معمولات کے ترک کرنے کا حکم ہے، جیسے کھانا پینا، اور بعض اور امور جو کھانے پینے کے مشابہت رکھتے ہیں کے ساتھ، تاکہ ان معمولات سے باہر آئے انسان اور سلوک کی کارکردگی دکھائے، سفر الاللہ کی کارکردگی دکھائے۔ جس طرح معمول کے ایام میں ماہ مبارک کے علاوہ انسان اپنی کاروباری کارکردگی دکھاتا ہے، اور معمولات زندگی میں اپنی کارکردگی دکھاتا ہے اور اس کا نتیجہ لیتا ہے، ان ایام میں ماہ مبارک میں سلوک الاللہ میں اپنی کارکردگی دکھائے گا، اور وہی اسے نصیب ہوگا جو اس نے انجام دیا ہے۔ یہ ظرف و موسم آمادہ ہے انسان کے سفر کے لیے، سلوک الاللہ کے لیے۔ ماہ عباد اللہ ہے، ماہ بندگان خدا ہے، ماہ بندگی ہے، ماہ عبادت ہے، اور اس کے حقوق باقی ایام کی نسبت انسان پر زیادہ ہیں، عام ایام سے زیادہ ہیں، اور خصوصاً جب یہ موسم کی سختی کے ہمراہ ہو، اس میں اجر و فضیلت بڑھ کر ہے۔ جیسے اس حالیہ ماہ مبارک رمضان میں کہ شدید گرمی کے اندر ہے، بعض ممالک کے اندر جیسے پاکستان میں، بعض دیگر ممالک میں چونکہ موسم گرما نہیں ہے، وہاں ماہ مبارک رمضان ہے، لیکن زمین کے آدھے حصے میں موسم سرما ہے، آدھے حصے میں موسم گرما ہے۔ زیادہ تر مسلمان آبادی میں موسم گرما ہے اور گرمی کی شدت ہے، شدت گرما کارکردگی کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کے بعض وجہ تسمیہ میں کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس وجہ سے کہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے شدید گرمی، پگھلا دینے والی گرمی، اور ماہ مبارک رمضان انسان کے گناہوں کو پگھلا دیتا ہے، شخصیت کو پگھلا دیتا ہے، پگھل جاتی ہے شخصیت اور ناخالصی اس سے دور ہو جاتی ہے، جس طرح سنیارا سونے کو پگھلاتا ہے اور ناخالصی اس سے دور کر دیتا ہے پگھلا کے حرارت سے، ماہ مبارک رمضان کے اندر وہ شدت ہے جس سے انسان کی نامناسب کارکردگی یا شخصیت کی وہ صفات جو شایان شان انسان نہیں ہیں وہ پگھل جاتی ہیں۔ آداب ہیں مخصوص ماہ مبارک رمضان کے، ان آداب میں سب سے اہم و واجب ادب روزہ ہے۔ روزہ واجب ہے، عبادت ہے، وہ افضل عبادات میں سے ہے، بعد از نماز سب سے زیادہ فضیلت روزے کی ہے، اور روزے کے بارے میں حدیث ہے قدسی جو ائمہ اطہار سے نقل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہی، اور میں جزا دوں گا اس روزے کی، یا بعض روایات کے اندر ہے کہ میں خود جزا ہوں روزہ دار کے لیے۔ اور رمضان یومی فرصت ہے اور اس کے اندر ادب واجب روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کے متعلق قرآن میں بھی حکم ہے امساک، روزے کا مطلب ہے امساک، امساک یعنی روک دینا، چھوڑ دینا، دستبردار ہو جانا، ممانعت کرنا اس معمول میں جو پہلے سے عادت بن چکی ہے، رواج بن چکا ہے اور ہم روزمرہ ادا کرتے ہیں یا انجام دیتے ہیں، اس سے چھوڑ دینا، ارتکاب کے مقابلے میں ہے امساک۔ امساک یعنی کھانا کھا رہے ہو تو چھوڑ دو، پانی پی رہے ہو تو چھوڑ دو۔ اس امساک کا دائرہ وسیع ہے۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے فرمان میں ہے کہ روزہ انسان کے پورے وجود کا ہے، صرف پیٹ کا یا منہ کا نہیں ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، خیال کا روزہ ہے، امساک ہے۔ جتنی چیزوں سے عادی ہو چکے ہیں، خوگر ہو چکے ہیں، اس ماہ میں امساک کریں، ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ممانعت اختیار کریں، اور وہ بھی خدا کی خاطر۔ کیوں؟ بعض بزرگان کے بقول کے یہ منہ بند کریں تاکہ دوسرا منہ کھل جائے انسان کا، پیٹ کا منہ بند کریں تاکہ دل کا منہ کھل جائے انسان کا، وہاں سے انسان کو کچھ نصیب ہو۔ ماہ مبارک رمضان ماہ ضیافت اللہ ہے، مہمانی خدا ہے، بندگان کو خدا نے اپنا مہمان بنایا ہے، اور اس مہمانی میں اللہ نے بندگان کے لیے بہت کچھ آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے، اس سب کو تناول کرنے کے لیے ان کے اندر طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ یہ طلب اس منہ کو بند کرنے سے انسان میں پیدا ہوتی ہے، زبان بند کرنے سے طلب پیدا ہوتی ہے، آنکھیں بند کرنے سے بعض کاموں پر طلب پیدا ہوتی ہے۔ اس طلب کی خاطر یہ طلب روکنا پڑتی ہے تاکہ وہ طلب پیدا ہو، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں انسان کی راہ سے، سلوک کی راہ سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں، شیاطین اسیر کر دیے گئے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں، یعنی تمام موانع برطرف کر دیے گئے ہیں، فقط انسان ہے، راستہ ہے، اور عزم و ہمت انسان ہے۔ فلسفہ رمضان اور فلسفہ روزہ دو الگ الگ مطالب ہیں. فلسفہ رمضان میں جو وسیع تر ہے اس میں ایک روزہ ہے, اور فلسفہ روزہ اس کے اندر بھی بہت گہرائی ہے اگر انسان سمجھے اس بندگی میں, چونکہ افضل عبادت و بندگی روزہ ہے. اسے رسم نہ بنایا جائے اور نہ ہی رسومات میں گزارا جائے. احترام ہے, حرمت ہے ماہ رمضان کی, اور حرمت ہے روزے کی. آداب رمضان بجا لانا ایک فریضہ ہے, اس کی حرمت کو بچانا اور اس کی حرمت کا احترام بجا لانا, پاس کرنا, یہ بھی ایک فریضہ ہے انسان کے لیے. جیسا قرآن کریم میں ہے, ممکن ہے انسان کسی عارضے کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے, ادب واجب نہ بجا لا سکے, مریض ہے, مسافر ہے, لیکن اس پر احترام ماہ رمضان و حرمت ماہ رمضان لازم ہے و واجب ہے, جس کے فقہی پہلو ذکر کر دیے گئے ہیں. ماہ مبارک کے فلسفہ میں سب سے نمایاں خصوصیت, قرآن کریم نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ یہ ماہ نزول قرآن ہے. تمام خصوصیات اہم ہیں لیکن نمایاں خصوصیت ماہ مبارک رمضان کی ماہ نزول قرآن ہے. نزول قرآن پہلے مختلف مواقع پر مناسبتوں سے بیان ہوا ہے کہ نزول کا مطلب مکانی جسمانی طور پر اوپر سے نیچے آنا نہیں ہے. نزول قرآن غیر از نزول باران ہے. نزول باران میں بارش بادلوں سے زمین پہ اترتی ہے, قطرات ٹپکتے ہیں, یا کسی اونچائی سے کوئی چیز نیچے آ جائے اسے عربی زبان میں نزول کہتے ہیں. نزول قرآن چونکہ ہدایت کا نزول ہے, ہدایت کے نزول سے مراد اونچائی سے نیچائی کی طرف آنا نہیں ہے, بلکہ انسان کے لیے آسان بنانا, قابل فہم بنانا, انسان کی دسترس میں قرار دینا ہے. قرآن اپنی حقیقت کے اعتبار سے ارفع ہے, اعلیٰ ہے, اور انسان کی دسترس سے باہر ہے, کتاب مکنون میں ہے, علم الہی میں ہے, لوح محفوظ میں ہے, لیکن ضرورت انسان کی ہے. حق تو یہ ہے کہ انسان وہاں تک رسائی حاصل کرے کہ اصل سلوک اسی کو کہتے ہیں, انسان وہاں تک رسائی حاصل کرے, اسفل سافلین سے اس مقام اعلی علیین تک پہنچے. لیکن یہی منزل طے کرنے کے لیے اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے. وہاں تک رسائی کے لیے ہی قرآن انسان کی دسترس میں قرار دیا گیا ہے, یعنی ہدایت الہی انسانی قالب میں, انسانی لہجے میں, انسانی زبان میں, انسانی شکل کے ساتھ, انسانی طور طریقوں کے ساتھ مطابقت اس کو دے کر انسان کے اختیار میں قرار دی گئی ہے, تاکہ اس کو اپنائے اور اس ہدایت کے ذریعے رسائی حاصل کرے اسی مقام تک جہاں سے قرآن آیا ہے اس کی طرف. اس مقام تک انسان نے جانا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ انسان کو تعالی عطا کرے, علو و سربلندی عطا کرے. یہ مہمان زمین پہ آیا ہے تاکہ زمینیوں کو اپنے ہمراہ لے کر اس مقام مکنون تک, ملکوت تک لے جائے, پہنچائے, جو اصل مقام ہے انسان کا. چونکہ ماہ نزول قرآن ہے و ماہ فہم قرآن ہے, ماہ قرآن ہے, قرآن ہدایت ہے, اس ہدایت کا حصول ماہ مبارک رمضان کا اصلی ادب ہے و فریضہ ہے. اپنے تئیں مومنین کوشش کرتے ہیں قرآن کریم سے سروکار رکھیں ماہ مبارک رمضان میں. بعض فقط تلاوت کی حد تک، پڑھ لینے کی حد تک، یا ختم قرآن کی حد تک کر لیتے ہیں، لیکن ہدایت کو اتنا سا اہتمام کافی نہیں ہے. ہدایت کے لیے اس سے زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. پڑھ لینا، قراءت کر لینا اور ختم کر لینا، اس کا دورہ کر لینا کافی نہیں ہے، اس سے ہدایت نہیں ہوتی. یہ ہدایت کے تمہیدات میں سے ہے، مقدمات میں سے ہے، یا معدات میں سے ہے، ان امور و کاموں میں سے ہے کہ ہدایت کے لیے ابتدائی طور پر یہ مرحلے طے کرنا لازمی ہے تاکہ اصل مقصود حاصل ہو سکے. اس لیے روایات کے اندر ہے کہ لا خیر فی قراءت لا تدبر فیہا، ایسی قراءت میں کوئی خیر نہیں ہے انسان کے لیے جس کے اندر تدبر نہ ہو، قرآن میں غور نہ ہو، فکر نہ ہو. اور جس طرح قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے محجوریت قرآن کا، رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، ان قراءتوں کے باوجود اور اس ختم کے باوجود اور کثرت سے پڑھنے کے باوجود محجوریت قرآن کی جاری ہے. چونکہ ہدایت جب تک دریافت نہ ہو جائے، اخذ نہ کر لی جائے، اپنا نہ لی جائے، اور اس کے سائے میں انسانی زندگی آ نہ جائے، اور ہدایت انسانی زندگی کا منشور نہ بن جائے، اس وقت تک ہدایت محجور ہی کہلاتی ہے. اور محجور ہدایت کو باقی امور کے ذریعے سے اگر ہم تلافی کرنا چاہیں نہیں ہو سکتی، جب تک خود ہدایت بن کر ہمارے زندگی میں نہ آ جائے. محجوریت قرآن بہت واضح چیز ہے، باوجود اس کے کہ قرآن کے نسخے ہر کتاب سے زیادہ ہیں اس وقت دنیا کے اندر. سب سے زیادہ پڑھا جانے والا متن قرآن ہے، سب سے زیادہ چھپنے والا متن قرآن ہے، سب سے زیادہ فروخت ہونے والی قرآن کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ ہدیہ دی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ احترام کی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ تقدس قرآن کا ہے. یہ سب چیزیں ہیں، پھر بھی قرآن محجور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی اہل قرآن جن کے پاس قرآن کے نسخے ہیں، جلدیں ہیں، جو ختم قرآن کرتے ہیں، جو حافظین قرآن و قاریان قرآن ہیں، ہدایت قرآن سے محروم ہیں. یہ خود محروم ہیں، ان کی قومیں محروم ہیں، ان کی امتیں محروم ہیں، ان کا معاشرہ محروم ہے، ان کی سیاستیں محروم ہیں، ہر شعبہ زندگی ان کا قرآن سے محروم ہے. مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کثرت سے، رمضان میں زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن نماز سے باہر قرآن نظر نہیں آتا. ان کے تعلیم میں قرآن نہیں ہے، ان کی سیاست میں قرآن نہیں ہے، ان کی عدالت میں قرآن نہیں ہے، ان کی تربیت میں قرآن نہیں ہے، ان کی تجارت میں قرآن نہیں ہے، ان کی معیشت میں قرآن نہیں ہے، ان کی معاشرت میں قرآن نہیں ہے، ان کے تعلقات میں قرآن نہیں ہے، ان کے لین دین میں قرآن نہیں ہے. قرآن کو رکھا ہوا ہے فقط اس غیر قرآنی زندگی کے اوپر ایک تقدس کا قبر چڑھانے کے لیے، طے کے لیے رکھا ہوا ہے. اندر سب کچھ غیر قرآنی ہے، اوپر اس کے ایک طے قرآنی چڑھا کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں. حق قرآن ادا نہیں ہوتا جب تک ہدایت اس سے دریافت نہ کی جائے. خوب ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن سمجھ میں آئے, معرفت ہو قرآن کی, شناخت ہو قرآن کی, پہچان ہو, اور قرآن بے حیثیت کتاب ہدایت لی جائے, جیسا خود قرآن کریم اپنا تعارف کرا رہا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس. خود قرآن اپنا تعارف ہدن للناس, ہدن للمتقین کرا رہا ہے, لیکن ہمارے پاس ابھی بھی فال کی کتاب ہے, استخاری کی کتاب ہے. کثرت سے رجوع قرآن کی طرف فال اور استخارے کے لیے کیا جاتا ہے, جس کی ممانعت ہے, جو شان قرآن کے مطابق نہیں ہے. یہ نہیں ہے ہدایت لینا قرآن سے استخارہ یا فال نکالنا. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ عملی زندگی کا منشور, آپ کے اخلاق قرآنی ہوں, آپ کے احکام قرآنی ہوں, آپ کے قوانین قرآنی ہوں, آپ کے اصول قرآنی ہوں, آپ کی ثقافت قرآنی ہوں, آپ کی رواج قرآنی ہوں, آپ کے تعلقات قرآنی ہوں, آپ کے معیارات قرآنی ہوں, آپ کے ثمرات قرآنی ہوں, یہ سب قرآنی رنگ میں ہوں. قومی قبائلی زندگی کے اندر فال نکال کے قرآنی نہیں بنایا جا سکتا اس کو, قبائلی زندگی کو, قومی زندگی کو, تہذیب کی زندگی کو, ثقافتی زندگی کو ایک فال کی مدد سے قرآنی رنگ نہیں دیا جا سکتا جب تک معیار قرآنی نہ ہو, جب تک ہدایت قرآنی نہ ہو. ہدایت کا پہلا مرحلہ فہم قرآن ہے, شناخت قرآن ہے, معرفت قرآن کریم ہے. اس معرفت کے بعد پھر انسان عملاً شروع کرے قرآن کی ہدایت کو اپنائے, ہدایت کا سرا ڈھونڈے اور اس سرے کو پکڑے اور آخر تک اس پہ سفر کرے. قرآن انسان کو مقصد واضح مبین صورت میں بتاتا ہے, راستہ بتاتا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے, ادب بتاتا ہے راستہ طے کرنے کے لیے, راہبر بتاتا ہے راستہ طے کروانے والا بتاتا ہے, احکام قوانین بتاتا ہے, رکاوٹیں بتاتا ہے, موانع ذکر کرتا ہے, دشمن اس راستے کے بتاتا ہے, اور ان سب امور کے لیے رائے حل اور چارہ جوئی ذکر کر رہا ہے. قرآن کے اندر ایک بہت عالی حسین زیبا و خوبصورت نظام ہے اللہ کا بشر کے لیے, انسانی نظام ہے, لیکن بنایا اللہ نے ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے, اور وہ نظام قرآن ہی کے اندر ہے. ابھی وہ رخ زیبا دیکھا نہیں کسی نے, اکا دکا دیکھتے ہیں جو قرآن کے عاشق ہو جاتے ہیں, جب انہیں وہ رخ, وہ زیبائی, وہ حسن قرآن کے اندر نظر آتا ہے, وہ عاشقان قرآن میں سے ہو جاتے ہیں. جیسے علامہ اقبال ہیں کہ اقبال جس طرح قرآن پڑھتے ہیں وہ اور رنگ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا, عام لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں اور حالت ہوتی ہے ان کی قرآن کی. اس لیے کہ جو فال کے طور پر ایک کتاب اٹھاتا ہے یا ثواب کی کتاب پڑھ رہا ہے وہ کہاں, اور جسے یہ شناخت ہے کہ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے, یہ انقلاب کی کتاب ہے, یہ بشر ساز نظام ہے, یہ انسان ساز نظام ہے, یہ نظام ساز ہدایت ہے اللہ کی, اس کے ہاتھ میں جب یہ کتاب آتی ہے اس کی حالت مختلف ہوتی ہے. دیکھنے کو تو سبھی دیکھتے ہیں قرآن کو, پڑھنے کو سبھی پڑھتے ہیں, لیکن صاحبان معرفت جب پڑھتے ہیں ان کی حالت اور ہوتی ہے. سالک اللہ جب قرآن پڑھتا ہے, قرآن اس کو اپنی ہدایت عطا کرتا ہے, عنایت کرتا ہے. قرآن کا محرم بنے, مخاطب بنے, خطاب سنیں قرآن کا، انس پیدا کریں قرآن کے ساتھ، رسمیں قرآن خوانی کے بجائے حقیقتاً قرآن کے محرم بنیں، مانوس ہوں قرآن کے ساتھ، روحیں روح قرآن سے آشنا ہوں۔ اب اسی قرآن فہمی و قرآن شناسی کے مراحل میں سے جو ہر سال توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنین کے سامنے و طلاب کے لیے، بحث قرآنی شروع کی جاتی ہے، اور یہ ابحاث قرآنی عرصے سے توفیق الہی طالب علمانہ بحث کی جاتی ہے اور حسب معمول دفن ہوتی جاتی ہے۔ ابھی تک کوئی قرآنی بحث سوائے آداب فہم قرآن کے، یہ ماہ مبارک رمضان کی بحث تھی، لیکن پھر روز کی بحث میں تبدیل ہو گئی تھی بعد میں کم مقدسہ میں، اور اس کے علاوہ ہر سال ایک بحث قرآنی شروع ہوتی ہے اور مومنین کے سامنے ابھی پیش نہیں ہوتی، یا آنے والی نسل ان سے آشنا نہیں ہے، جو یہاں ہمارا بنا ہوا ہے ایک نامناسب نظام ہر چیز کو دفن کرنے کا اور لاپرواہی کا اور ٹائم پاس کرنے کا، اس کا شکار ہو رہی ہے۔ بعض بہت ہی اہم بحثیں ہوئی ہیں قرآن کریم کے عنوان سے، ان میں ایک بحث سنن الہی ہے جو مسبوق بسابقہ ہے، پہلے دو سال ماہ مبارک رمضان میں یہ بحث کی گئی ہے ایک وقفے کے ساتھ، سنن الہی قرآن کریم کی ہدایت کا ایک اہم باب ہے، باب سنن الہی۔ سنن سنت کی جمع ہے، اور سنت راستے کو کہتے ہیں، طریق کو کہتے ہیں، سیدھا آسان اور پائیدار راستہ جو ہمیشہ کے لیے ہو اس کو سنت کہتے ہیں۔ اس کے لوازمات بھی ہیں، ان لوازمات معنی میں سنت کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ اصطلاحات پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، انہیں تکرار نہیں کرتے۔ سنت کی اصطلاحات مختلف علوم کے اندر اور لغات کے اندر موجود ہیں، ہمارے مد نظر اصطلاح قرآن کریم ہے کہ حق تعالیٰ نے ہدایت کو اور ان اصولوں کو سنت کا نام دیا ہے، جنہیں سابقہ ابحاث میں عرض کیا گیا تھا۔ سنت سے مراد وہ اصول، ضابطے و قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کے استمرار کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ مثال یا تشبیہ کے ساتھ اگر بیان کریں تو زیادہ مطلب واضح ہو جائے گا۔ حیات انسانی ریل کی طرح ہے، ٹرین کی طرح ہے، اور سنت ریل کی طرح ہے۔ ٹرین کی پٹڑی ہے اور اس کے اوپر ٹرین چلتی ہے، گاڑی چلتی ہے، یہ گاڑی ٹرین یہ حیات انسان ہے، متصل، جس طرح ٹرین اس کی بوگیاں ہوتی ہیں، ڈبے ہوتے ہیں، اور ان بوگیوں میں مسافر سوار ہیں، ہر بوگی میں ایک نسل بیٹھی ہوئی ہے، اگلے ڈبے میں بھی ایک پوری نسل انسانی ہے، پچھلے ڈبے میں بھی ایک نسل انسانی ہے، اس سے اور متصل۔ عام ٹرینیں جو شہری چلتی ہیں ہمارے ہاں، ان کے اندر چند بوگیاں لگاتے ہیں، 20-30 یا زیادہ یا کم، لیکن حیات انسانی کا یہ تسلسل، یعنی ایک نسل، اس کو اگر ہم ایک زمانے کو ایک ٹرین کے ڈبے کے ساتھ تشبیہ دیں تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، یہ قطار، یہ ٹرین اور اس کی بوگیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ آپ ممکن ہے پہلی کو تو ڈھونڈ لیں کہ یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ ٹرین، لیکن آخری نہیں ملے گی آپ کو. جہاں جائیں پیچھے ایک اور ڈبہ آ رہا ہے، نظر آئے گا. اور جس طرح یہ جڑی ہوئی ٹرین ڈبے اس کے ایک پٹڑی کے اوپر جا رہے ہیں، سب کا راستہ ایک ہے. اگلا ڈبہ جس نسل کو لے کر جس راستے سے گزر رہا ہے، پچھلا بھی ہو بہو وہیں سے گزر رہا ہے. اس سے پیچھے جو نسل جا رہی ہے وہ بھی وہیں سے گزر رہی ہے، چونکہ نیچے راستہ ایک بنا ہوا ہے، مسیر ایک ہے، وہ ریل ایک ہے. اس کی حیات انسانی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس طرح راستہ مقرر کیا ہے، اصول مقرر کیے ہیں، قوانین بنائے ہیں، ضابطے بنائے ہیں، عمومی تمام بشر کے لیے، اول سے لے کر آخر تک. اور نسلیں اپنی اپنی باری میں انہی اصولوں کے مطابق گزر کے جا رہے ہیں، انہی راہوں سے گزر کے جا رہے ہیں، متصل ہو کے جا رہے ہیں. لیکن ہر ڈبے میں بیٹھی ہوئی نسل کو یہ احساس ہے کہ ہم ہی اولین و آخرین نسل ہیں، اور نہ پیچھے کوئی ہے ہمارے، نہ آپ ہم سے پہلے کوئی گیا، بھول جاتے ہیں. جبکہ آپ سے آگے بھی کچھ نسلیں ہیں جو گئی ہیں اور جا رہی ہیں، اور آپ کے بعد بھی کچھ نسلیں ہیں جو آ رہی ہیں، اور سب ایک ہی راستے سے سفر طے کر کے جا رہے ہیں. حیات انسانی خدا نے بنائی ہے، اس کی خلقت کا بھی قانون بنایا ہے، اور اس کی ہدایت کا بھی قانون بنایا ہے. ابھی ہمارے مد نظر ہدایت کا قانون ہے، خلقت کا قانون الگ سے بیان ہوا بھی ہے بعض انسان شناسی میں، اور اس کی حیثیت الگ ہے. اگرچہ ارتباط ہے خلقت و ہدایت کا آپس میں، لیکن اس باس سنن الہی میں ہمارے مد نظر باس سنن ہدایت ہیں. ہدایت کی ان سنن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کو سنت کہا ہے، کیونکہ سنت کا مطلب ہوتا ہے پائیدار راستہ، دیرپا راستہ، آسان راستہ، سیدھا راستہ اور پائیدار راستہ. انسانی حیات کو اس راہ کی ضرورت ہے، صراط کی ضرورت ہے. صراط ان قوانین کا نام ہے جن کے اوپر حیات بشر کو چلایا گیا ہے، رکھا گیا ہے کہ حیات انسانی ان اصولوں کے اوپر بسر ہوگی. دو طرح کے اصول ہیں، ایک پہلو سے اشارہ کیا کہ خلقت کے اصول ہیں اور دوسرے ہدایت کے اصول ہیں، دو مرحلے ہیں. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے اور پھر اس کی ہدایت کی ہے. دو کام کیے ہیں، دو مرحلے طے کیے ہیں. اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، جب اعطاء خلق و اعطاء خلقت فرمائی ہے، اس کے بھی اصول ہیں، اس کی بھی سنتیں ہیں، اس کے بھی قواعد ہیں. ان قواعد کو سنن تکوینی کہتے ہیں، سنن تخلیق، جو نظام ہستی کے اصول ہیں، کائنات کے اصول ہیں. مرحلہ خلقت کے بعد ہدایت کا مرحلہ ہے، ہدایت کے لیے بھی اصول مقرر فرمائے ہیں جسے تشریح کہتے ہیں، سنن تشریعی. سنن تکوینی کے مقابلے میں سنن تشریعی ہیں. سنن تکوینی اختیاری نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، انسان ان میں مداخلت نہیں کر سکتا، طے ہیں، اجبار ہے. سارا نظام ہستی ان سنن تخلیق و سنن خلقت کے مطابق وجود میں آتا ہے، اپنے وجود کو جاری رکھتا ہے اور پھر کسی اور شکل میں، کسی اور صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے. دوسرا مرحلہ سنن ہدایت کا ہے، جس مرحلے کو ہم ہدایت کہتے ہیں، خلقت کے بعد آتا کل شیئن خلقہ ثم ہدا، اس ہدایت میں انسان کی ہدایت دوسرے موجودات کی ہدایت سے ممتاز و منفرد ہے. ہدایت کے اصول اختیاری ہیں، جبری نہیں ہیں، اختیار انسان میں قرار دیے گئے ہیں. انسان چاہے ان اصولوں کو اپنائے اور چاہے نہ اپنائے. اس لیے ہدایت کے اصول دو طرح کے ہیں. ایک وہ اصول ہیں ہدایت کے جو انسان کو اگر ان راہوں پر چلے، ان اصولوں پر چلے اپنے ارادہ و اختیار سے، اپنے مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، اور ایک وہ اصول ہیں کہ اگر انہیں اپنائے اور ان اصولوں کو طے کرے، قوانین کو طے کرے، ہلاکت کا شکار ہوگا، زوال کا شکار ہوگا، پستی میں چلا جائے گا، ضلالت و گمراہی کا شکار ہوگا. ہدایت کا نقطۂ مقابل ہے. ہدایت مقصود کو پانا اور ضلالت مقصود گم کر بیٹھنا، سرگردان ہو جانا، کنفیوز ہو جانا، پستی میں چلے جانا ہے. ہدایت کے اصول دو طرح کے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو انسان طے کرے تو ہدایت ہی حاصل کرتا ہے، اور کچھ اصول ایسے ہیں اگر قسم اول کو چھوڑ کے دوسری صنف کو اختیار کرے تو ضلالت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہلاکت میں چلا جاتا ہے. لہذا انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے قرآن کریم نے، اصول ہدایت امت یا اصول عروج امت یا انسان، اور اصول نجات امت. دوسری قسم ہے اصول زوال، اصول ہلاکت، اصول عذاب یا پستی یا ضلالت کے اصول ہیں. سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 137 کے پہلے بھی بعنوان سرنامہ بس اسے ذکر کیا جاتا رہا ہے، ان اصولوں کا ذکر ہے کہ ہر امت کے لیے خدا و تعالیٰ نے یہ اصول مقرر فرمائے ہیں. قد خلت من، آیا 137 میں ہے، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. آپ سے پہلے سنن گزری ہیں، آپ سے پہلے بھی ملتیں آئی ہیں اور انہوں نے یہ راہ اور یہ سنن طے کیے ہیں. سیرو فی الارض، آپ مطالعہ کرو، غور کرو، فکر کرو، سیر کرو، اور دیکھو، فنظرو، کہ ان کی عاقبت کیا ہوئی جنہوں نے اسے جھٹلایا، اللہ کی ہدایت کو جنہوں نے جھٹلایا ان کی عاقبت کیا ہوئی. وہی تمہاری ہونی ہے. یعنی پچھلی گاڑی کے پچھلے ڈبے میں بیٹھے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کے باہر مطالعہ کرو کہ اگلا ڈبا کہاں جا رہا ہے. اگر وہ کھائی میں جا رہا ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے، وہ آگ میں جا رہا ہے، تو یہ پچھلا بھی اسی راہ پہ جا رہا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا، یہ بھی کھائی میں جائے گا، یہ بھی ہلاکت میں جائے گا. آپ مطمئن نہ ہو کہ وہ اگلا ڈبا ہے اس میں کوئی اور نسل بیٹھی ہوئی ہے، ہم برگزیدہ نسل اسی ٹرین پر، اسی ریل پر پچھلی ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا انجام ان سے مختلف ہوگا. یہ قرآن کی ہدایت کے خلاف ہے. وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا ہے، چونکہ راستہ ایک ہے، سفر ایک ہے، انجام ایک ہے، آپ بھی اسی راہ کے راہی ہیں. تو پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ جو پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، انہوں نے کون سی راہیں طے کیں اور کیا انجام ہوا. آپ بھی انہی راہوں پر جاؤ گے تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا. بس مطالعہ سنن ہدایت کے لیے و قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے. بس سنن میں آخری بس جو شروع کی تھی اور پھر رہ گئی تھی، جسے دوبارہ آغاز کرنا ہے وہ تھی تقویٰ کی باس، کہ سنن الہی میں سے ایک اہم سنت حیات بشر کے لیے جسے پٹڑی کے طور پر خدا نے بچھایا ہے تمام نسل بشر کے لیے، وہ ہر نسل بشر کے لیے، وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کے مقابلے میں تغویٰ ہے. تقویٰ ضابطہ ہے، نظام ہے اللہ کا، ہدایت الہی کا حصہ، اور حیات بشر کے لیے مسیر کا درجہ رکھتا ہے. جیسے سیرو سیرو، سیر کرو، سفر کرو. سیر کو مسیر چاہیے ہوتا ہے، مسیر سیر کی جگہ جہاں پر انسان چلتا ہے. اس لیے عربی زبان میں سیر چلنے کو کہتے ہیں، مسیر راستے کو کہتے ہیں جس پر چلا جائے. ہم سیر ٹہلنے کو کہتے ہیں، سفر کو نہیں کہتے. اردو میں سیر کا اور معنی ہو گیا ہے، سیر و تفریح. اگر کوئی گھر سے دفتر جا رہا ہو تو اسے سیر نہیں کہتا، بغیر مقصد کے وقت پاس کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہو تو اسے سیر کہتے ہیں. پارک میں اگر گھوم رہا ہو تو سیر ہے، بازار میں کسی کام کے لیے جا رہا ہو تو اسے کہتے ہیں نہ سیر نہیں ہے بلکہ ضروری کام سے جا رہا ہوں. قرآن میں ضروری کام کے لیے جانا ہی سیر ہے، سیر یعنی چلنا، مسیر جہاں پہ چلا جائے، جہاں پہ قدم اٹھائے جائیں، سفر کیا جائے. تقویٰ مسیر ہے اور زندگی بشر سیر ہے جس نے گزرنا ہے تقویٰ کے اوپر. دو ضابطے ایک دوسرے کے مقابل میں بنائے گئے ہیں، تقویٰ اور تغویٰ. انسان ان دو میں سے ایک پٹڑی پہ چل رہا ہوگا، تمام انسان یا تقویٰ پہ ہوں گے یا تغویٰ پہ ہوں گے. تقویٰ، قرآنی تقویٰ، جس معنی میں قرآن کریم نے تقویٰ کا ذکر کیا ہے اور مفصل ذکر ہے قرآن میں، پہلی آیات سے شروع ہوتا ہے ذکر تقویٰ و آخری انتہائی آیات تک تقویٰ جاری ہے، باس تقویٰ. صحیح تبیین نہیں ہوئی تقویٰ کی، اس طرح وضاحت. قرآنی تقویٰ اپنے قرآنی مفہوم میں واضح نہیں ہوا. تقویٰ کو زیادہ علماء اخلاق نے بیان کیا ہے، علم اخلاق کے اندر باسِ تقویٰ یہ ہے. علم اخلاق کا موضوع ہے اخلاق، خلق، خلق. خلق انسانی نفس کی صفات کو کہتے ہیں، نفس انسان میں جو صفت پیدا ہو اسے خلق کہتے ہیں، اور اخلاق اس کی جمع ہے، جمع اخلاق ہے اس کی. چونکہ علماء اخلاق کا موضوع نفس انسان ہے، حالات نفس انسان، صفات نفس انسان، فضائل نفس انسان، رضائل نفس انسان، اصل علماء اخلاق کا یا علم اخلاق کا موضوع نفس انسان ہے. یعنی ایک طرح سے علم نفسیات ہے، لیکن ان اس پہلو سے، صفات اور رضائل کے پہلو سے، ملکات کے پہلو سے. اس حیثیت سے علم نفس علم اخلاق میں بیان ہوتا ہے. علم صفات نفس میں سے ایک صفت تقویٰ بھی ہے، اور اپنے خاص علم اخلاق کے مبانی ہیں، علمی مبانی و نظریے ہیں. ہر علم کچھ بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، ہر علم، کوئی بھی علم ہو. علم فقہ ہو، علم دین ہو، علم ادب ہو، سائنس ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ اپنی بنیادیں رکھتا ہے، علمی بنیادیں. اگر وہ بنیادیں نہ ہوں کوئی علم وجود میں نہیں آ سکتا. جیسے مثلا طلاب پڑھتے ہیں عربی علوم پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، ناف پڑھتے ہیں، یا ادبیات پڑھتے ہیں، اردو ادب پڑھتے ہیں، فارسی ادب پڑھتے ہیں، انگلش ادب پڑھتے ہیں، ادبیات جو زبان کے متعلق علم ہے یا لغت کے متعلق علم ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اصول ہیں، بنیادی اصول، ان بنیادی اصولوں کو اس علم کے مبانی کہا جاتا ہے۔ عموماً اس علم کے اندر وہ اصول نہیں پڑھائے جاتے جن اصولوں پر وہ علم قائم ہوتا ہے، علم کے اندر مذکور نہیں ہوتے، انہیں مفروض لیا جاتا ہے، فرض کے طور پر لیا جاتا ہے کہ ہمارا فرض یہ ہے یا طے یہ ہے یا مسلم یہ بات ہے، اگر یہ ضابطہ مسلم ہے تو اس کے مطابق قاعدہ قانون یہ بنتا ہے۔ تمام علوم کی یہی خصوصیت ہے، کچھ چیزیں مفروض لیتے ہیں، مسلم فرض کرتے ہیں، طے شدہ فرض کرتے ہیں، ان طے شدہ بنیادوں کے اوپر نئے مسائل حل کرتے ہیں، ان نئے مسائل کو علم کہا جاتا ہے، ورنہ وہ بنیادیں ہیں وہ اس علم میں شامل نہیں ہوتی، چونکہ بنیاد ہے، جیسے عمارت بنیادوں کے اوپر قائم ہے لیکن بنیاد نظر نہیں آتی عموماً لوگوں کو، عمارت نظر آتی ہے، دیواریں، بنیادیں نظر نہیں آتی۔ ہر علم میں ایسا ہی ہے، جیسے عمارت کی بنیادیں دکھائی نہیں دیتی، عمارت نظر آتی ہے، علوم بھی اسی طرح سے ہیں، ہمیں علمی عمارت علوم کی نظر آتی ہے لیکن اس عمارت کے نیچے بنیادیں جس پر یہ علمی عمارت قائم ہے، کھڑی ہوئی ہے، وہ بنیادیں اوجھل ہوتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں۔ ابھی جس عمارت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بنیادوں پہ قائم ہے لیکن بنیاد آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور بغیر بنیاد کے عمارت ٹھہرتی نہیں ہے۔ اس عمارت کے متعلق جن لوگوں نے استفادہ کرنا ہے انہیں بنیادوں سے سروکار نہیں ہوتا، جنہیں یہاں نماز پڑھنی ہے، درس پڑھنا ہے، وقت گزارنا ہے، انہیں یہ سروکار نہیں ہوتا کہ بنیاد کیسی ہے، لیکن جنہیں عمارت بنانی ہے، عمارت ترمیم کرنی ہے، تعمیر کرنی ہے، وہ پہلے بنیاد پڑھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی بنیاد میں کیا رکھا گیا ہے۔ مثلا اگر اس پہ ایک اور منزل اور بنانا چاہیں اس عمارت کے اوپر، تو وہ ایسے نہیں بنائیں گے۔ اگر ہم اس میں درس رکھیں، درس رکھنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ عمارت کی بنیاد پہلے بتائیں گے، بنیاد میں کیا رکھا ہے۔ اگر یہاں مجلس رکھیں، یہاں کارگاہ رکھیں، کوئی پروگرام رکھیں، جشن رکھیں، مجلس اذاں رکھیں، اس کے لیے عمارت کی بنیاد کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ استفادہ کرنا ہے ہم نے عمارت سے۔ لیکن اگر اس عمارت کے اوپر ایک اور طبقہ بڑھانا چاہیں، اضافہ کرنا چاہیں، چار منزلہ عمارت ہے، اس کو پانچ منزلہ کرنا چاہتے ہیں ہم، پھر انجینئر پوچھتا ہے کہ پہلے اس کی بنیاد بتائیں، اس کی بنیاد میں کیا رکھا ہے، پانچویں منزل بنیاد اٹھا سکے گی، نہیں اٹھا سکے گی۔ علوم بھی اسی طرح اپنی ایک بنیاد رکھتے ہیں، انہیں مبانی کہتے ہیں، مبانی علوم، مبادی و مبانی، اور ان کے اوپر علوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ جو علوم سے استفادہ کرتے ہیں وہ عموماً علوم کی بنیادوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، چونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے علوم ادب پڑھنے والوں کو اس کی بنیادوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے علم کی بنیادیں کیا ہیں، لیکن جنہوں نے علوم میں اجتہاد کرنا ہے، ان علوم میں استنباط کرنا ہے، ان علوم کا ماہر بننا ہے، صرف استفادہ نہیں کرنا، جیسے فقی ہے، مقلد علم فقہ کی بنیادوں سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اسے استفادہ کرنا ہے علم فقہ سے، لیکن فقی نے استفادے کے ساتھ ساتھ اس علم کو سمجھنا ہے، اس میں استنباط کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے، اس میں وسعت دینی ہے، اس علم میں اس کی تہ تک جانا ہے، اسے سروکار ہوتا ہے، اس کی بنیادوں سے سروکارے کے کن بنیادوں پر یہ بات کی جا رہی ہے؟ علم اخلاق کے جو مبانی ہیں، بنیادیں ہیں جن پر یہ علم نفس انسان کی تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، چونکہ علم نفس ہے، علم اخلاق ہے، خلق بیان کرنا ہے اس نے، اور اس خلق کے لیے نفس کو سمجھنا ضروری ہے. نفس کیا ہے؟ نفس کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرے علوم سے مدد لیتے ہیں، دوسرے علوم جنہوں نے علم نفس کے بارے میں اپنی آراء پیش کی ہیں ان سے مدد لیتا ہے علم اخلاق. خود نہیں سمجھتا نفس کو، تشریح نہیں کرتے، دوسروں سے مدد لیتے ہیں کہ یہ نفس ہے اور ہمیں اس کے اخلاق بیان کرنے ہیں. لیکن نفس کا پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کے خلقیات کا ذکر کریں گے. وہ دوسرے علوم سے لیتے ہیں. جب دوسرے علوم سے علم نفس کی بنیادیں لیتے ہیں تو جو خلقیات اس بنیادوں پر بیان کی جاتی ہیں وہ بھی پابند ہو جاتی ہیں انہی مبانی کے، انہی کے ساتھ ان کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، ان مبانی کے ساتھ. اور ایسی صفات نفس کے لیے ذکر کی جائیں جو ان مبانی کو قبول ہوں، ان بنیادوں پر رکھ سکیں. جیسے عمارت آپ بنانا چاہتے ہیں، بنیاد آپ نے رکھی ہے مشرق مغرب بنیاد رکھی ہے، اور عمارت بنانا چاہتے ہیں شمال جنوب، وہ نہیں بنا سکتے آپ، چونکہ یہ بنیاد جس کا رخ مشرق مغرب کی جانب ہے، یہ شمال جنوب کی اوپر دیوار کو یہ بنیاد برداشت نہیں کرتی، سہارا نہیں دیتی. بس آپ مجبور ہیں کہ آپ کی عمارت بھی مشرق مغرب ہونی چاہیے، چونکہ بنیاد مشرق مغرب ہے آپ کی. علم اخلاق نے درحقیقت یہ کام کیا ہے. اس وجہ سے جو خلقیات ذکر کی ہیں ان خلقیات میں ان مبانی کی پابندی کی کرنی بھی چاہیے، اور خلقیات میں کہ یہ اخلاق، یہ صفات نفس کی ہیں، صفات نفس ذکر کرتے ہوئے زیادہ استفادہ دین سے کیا ہے، چونکہ اخلاقیات کا شعبہ ایک بے حیثیت علم دین سے وسیطر ہے. اخلاق مخصوص نہیں ہے دین کے ساتھ، وسیع ہے دائرہ اخلاق. لہذا ان لوگوں نے بھی اخلاقیات میں باس کیا جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ خلقیات دین سے نہیں لی، دیگر منابع سے خلقیات کو لے کر ذکر کیا ہے. لیکن عموماً علماء اخلاق دیندار علماء ہیں، انہوں نے ایک منبع اخلاقیات کے لیے دین کو رکھا ہے، کہ دین چونکہ سب سے بڑا منبع ہے اخلاقیات کا، سب سے بڑا منبع، اس وجہ سے دین سے استفادہ کیا ہے خلقیات کے لیے. خلقیات کے لیے دین کی اپنی اصطلاحات ہیں، جن میں سے ایک اصطلاح ہے تقوی. اصطلاح دین کی ہے، تقوی قرآن کی مخصوص اصطلاح ہے. اس سے پہلے کسی لغت میں تقوی متعارف نہیں ہے، جس معنی میں قرآن تقوی سے مراد لے رہا ہے، نہ لغت عرب میں تقوی سے یہ مراد تھی، نہ کسی اور قوم و ملت کے اندر تقوی سے یہ مراد تھی، اور نہ ہی کسی علم کے اندر یہ تقوی اس طرح سے بیان ہوا. اصطلاح دین کی ہے، خالص وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے تقوی کو ذکر کیا ہے ایک رکن کے طور پر. علماء اخلاق نے دیکھا کہ تقوی استعمال ہوا ہے وحی میں، قرآن میں، دین میں، اور صفت انسان بھی ہے یہ، لہذا اسے خلقیات انسان، خلقیات نفس میں درج کر کے، اور اس کی تفسیر بھی اسی عنوان سے کی کہ تقوی خلق من خلق الانسان، من خلق النفس، تقوی بھی اخلاق نفس میں سے، خلقیات نفس میں سے ایک خلق ہے. خلق کیا ہوتا ہے؟ علماء اخلاق کے مطابق خلق کس کو کہتے ہیں؟ ان کی اصطلاح یہ ہے کہ خلق ملکۃن راسخہ بطی الزوال، ایسی صفت راسخہ جو رچ بس گئی ہو انسان کے نفس میں اور زائل نہ ہوتی ہو یا دیر سے زائل ہوتی ہو، جو صفت، اس کو ملکہ کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ وہ بھی خلق ہے، یعنی ایک صفت راسخ انسان کے نفس کے اندر رچ بس جاتی ہے اور غیر قابل زوال ہے یا بطی الزوال ہے، یعنی دھیرے دھیرے زائل ہوتی ہے، آہستہ آہستہ زائل ہوتی ہے، دفعتاً زائل نہیں ہوتی. پھر تمام بحث اخلاق کی متمرکز ہو جاتی ہے اسی اصطلاح پر کہ تقوی اخلاق ہے، خلق نفس انسان ہے. خلق یہ ہوتا ہے، پس تقوی بھی یہ تعریف رکھتا ہے. لہذا تقوی کے متعلق جتنی ابحاث ہیں اب وہ ساری آ کر متمرکز ہو گئیں، مرکوز ہو گئیں اسی اصطلاح یا اس تعریف کے اوپر. جبکہ قرآن کریم میں تقوی اس طرح سے ذکر نہیں ہوا. تقوی وسعت کے ساتھ پوری حیات انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. باسِ تقوی ہر چیز میں سرایت کیے ہوئے ہے. تقوی انسان کے تمام متعلقہ امور مشروط ہیں تقوی کے ساتھ، منوط ہیں تقوی کے ساتھ، متصل ہے تقوی کے ساتھ. پس ضرورت ہے کہ ہم مبانی قرآن کے مطابق قرآن کی اصطلاحات کو سمجھیں. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو بہت عظیم فیلسوف ہیں، بلکہ اعظم فیلسوف ہیں، فیلسوف اعظم ہیں، اس آخری زمانے کے صدیوں کے فیلسوف اعظم ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، لیکن جب قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں فلسفی مبانی پر نہیں کرتے، قرآن کی قرآن سے تفسیر کرتے ہیں. چونکہ قرآن خود مبین ہے، واضح ہے، روشن ہے. یفسر بعضہ بعضا، بعض ایسا قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے، کھولتا ہے اس کو. اس لیے فلسفہ کی مدد سے نہیں کرتے، فلسفی بحث کرتے ہیں، اسنا میں عنوان یہی رکھتے ہیں باسن فلسفی، اس موضوع پہ فلسفی بحث، لیکن تفسیر فلسفہ کی مدد سے نہیں کرتے کہ فلسفی مبانی سے قرآن کی تفسیر کریں، قرآنی مبانی سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. تفاسیر رائج میں جو تفاسیر کی جاتی ہیں وہ علم کلام کے مبانی کے مطابق، علم کلام سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، علم فلسفہ کے مبانی سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، علم اخلاق کے مبانی سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. اور ابھی آخری زمانوں میں سر سید احمد کے بعد ایک تفسیر رائج ہوئی ہے، وہ سائنس کے ذریعے، سائنس کے مبانی کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا، ہر چیز سائنس کے اصولوں کے مطابق. مثلا اگر قرآن کریم میں عبادت کا ذکر ہے، روزہ ہے، علم کلام آتے ہیں، روزے کی تفسیر علم کلام کے مبانی کے مطابق کریں گے، علماء فلسفہ علم فلسفہ کے بنیادوں کے مطابق، نظریوں کے، نظریاتی بنیادوں کے مطابق روزہ کی تفسیر کریں گے. سر سید احمد خان اور ان کے شاگردان جو ہر مسلک میں ہیں، اتفاقاً شیعہ میں زیادہ ہیں سر سید کے پیروکار، زیادہ پسند کرتے ہیں شیعہ سر سید کے راہوں کو، سیکولر راستے کو، لبرل راستے کو. نیچرلسٹ تھے سر سید احمد خان، نیچرلسٹ تھے. ایک مذہب ہے، مسلک ہے نیچرلزم، اس پہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی. اور سید جمال الدین افغانی نے، جو اسی زمانے میں تھے جب سر سید تھے، اس کے سر سید کے آخر کے زمانے میں موجود تھے سید جمال بھی، تو سید جمال نے باقاعدہ سر سید احمد خان کے نظریات کی رد میں کتاب لکھی، نیچرلزم کی رد میں، کہ نیچرلزم ایک خود ساختہ نظریہ ہے اور اس کے ذریعے سے دین اور قرآن کی تفسیر صحیح نہیں ہے. باہر کے یہ ایک نظریہ ہے، سائنس کے ذریعے سے، نیچرل علوم کے ذریعے سے، فزکس کیمسٹری کے اصولوں کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا. روزہ آپ اگر تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بایولوجی کے ذریعے روزے کی تفسیر کریں، یا اس کو علم طب کے ذریعے سے اس کی تفسیر کریں. یہ بھی ایک انہی مسالک میں سے ہے، ایک طریقہ کار جو قرآن کی تعلیمات کو دیگر علوم کے ذریعے سے تفسیر کرتے ہیں. علامہ نے فیلسوف اعظم ہوتے ہوئے فلسفہ کو بنیاد نہیں بنایا قرآن کی تفسیر کے لیے. تفسیر کے اندر فلسفی باتیں فراوان کی ہیں اسی عنوان سے، باسن فلسفی، یہ فلسفی باس ہے. حتیٰ علامہ نے روایات کی بنیاد پر بھی قرآن کی تفسیر نہیں کی. تفسیر کا ایک رائج مسلک و مکتب یہ ہے کہ آپ روایات کی مدد سے قرآن کی تفسیر کریں، روایات کو بنیاد قرار دیں قرآن کی تفسیر. قرآن کیا کہتا ہے جو روایات کہہ رہی ہیں، علامہ نے یہ کام بھی نہیں کیا، بلکہ علامہ نے الٹ کام کیا، روایات لائے تائید کے طور پر. یہ فرمایا کہ روایات بھی یہی کہہ رہی ہیں جو قرآن میں آیا ہے. یہ نہیں کہا کہ قرآن وہی فرما رہا ہے جیسا روایت میں ہے، یعنی اللہ کا فرمان ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کا فرمان ہے، نہ، بلکہ فرمایا رسول اللہ وہی کچھ فرماتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہے. یہ ادب، درست ادب ہے یہ. یعنی ہم یہ کہیں کہ اللہ وہی فرما رہا ہے جو رسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ ادب نہیں ہے، یہ درجات کی نہیں ہے پاسداری. رسول اللہ وہی فرما رہے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ نے دستور دیا وہی رسول اللہ کی بھی تاکید ہے. رسول اللہ اسی بات پر تاکید کرتے ہیں جس پر اللہ نے تاکید فرمائی ہے. روایات کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر نہیں کی، فلسفہ کی بنا پر قرآن کی تفسیر نہیں کی، سائنس کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر نہیں کی، علم کلام کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر نہیں کی، قرآن کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کی ہے. یہ درست اسلوب ہے تفسیر قرآن کا و فہم قرآن کا، کہ قرآنی معارف خود قرآن سے ہی لیں ہم. مثلاً قرآن میں سماوات سے کیا مراد ہے؟ سر سید فوراً کہتے ہیں وہی جو فلکیات میں ہیں، طبیعیات میں ہیں، وہی سماوات ہیں. دوسرے کہتے ہیں نا جو فلسفے میں ہیں سماوات وہ مراد ہے. تیسرا کہتے ہیں جو علم کلام میں ہیں سماوات وہ مراد ہے. چوتھے کہتے ہیں جو روایات میں سماوات کا ذکر ہے وہ مراد ہے. تو اس طرح تو یہ سارے علوم اصل ہو جائیں گے اور قرآن فر ان علوم کے سائے میں آ جائے گا قرآن، جبکہ الٹ ہونا چاہیے. قرآن اصل ہے، مہیمن ہے، یہ سارے علوم قرآن کے سائے میں ہوں، قرآن کے سائے میں ہوں، روایات قرآن کے سائے میں ہوں، فلسفہ قرآن کے سائے میں ہوں. جیسے ملا صدرہ کا فلسفہ ہے. ملا صدرہ یہ نہیں کہتے کہ فلسفہ چونکہ یہ فتویٰ دیتا ہے پس قرآن کا یہ معنی بنتا ہے، بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، بس اب فلسفہ کو چاہیے کہ اس کو سمجھے، اس کی تبیین کرے، اس بات کرے اس کو جو وحی میں آ گیا ہے مسلم نقطہ، فلسفہ اس کو ثابت کرے. یہ الہی فیلسوف کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ مختلف علوم سایہ فگن ہیں قرآن کے اوپر، اور تفاسیر، جتنی بھی تفاسیر ہیں وہ متاثر ہیں، ان علوم سے متاثر ہیں. کچھ نیچرل علوم سے، سائنس سے متاثر ہیں تفاسیر، کچھ فلسفے سے متاثر ہیں، کچھ علم کلام سے متاثر ہیں، کچھ علم اخلاق سے متاثر ہیں، کچھ روایات سے متاثر ہیں. ساری تفاسیر ان علوم کے سائے میں ہیں. خب ہم اصطلاحات قرآن کو خود قرآن سے سمجھیں، چونکہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، مبین ہے. تقوی کو خود قرآن سے پوچھیں، چونکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے اندر ابہام نہیں ہے، اجمال نہیں ہے. تقوی سے کیا مراد ہے قرآن کی؟ خود قرآن پیش کر رہا ہے کیا مراد ہے قرآن کی. قرآن حوالہ نہیں دیتا کہ قرآن میں تقوی سے جو مراد ہے وہ فلاں جگہ جا کر اس علم میں تلاش کرو، وہ تمہیں رہنمائی کرے گا. وہ خود قرآن ہی میں تلاش کرو، قرآن بتا دے گا کہ تقوی سے کیا مراد ہے. خلاصہ مطلب باسِ قرآنی کا، یہاں ہم صرف اس باس کی تکمیل کے لیے عرض کر رہے ہیں، چونکہ نماز جمعہ میں حسب توفیق باسِ تقوی جہاں بیان کرنا واجب ہے، خطیب جمعہ کے لیے تقوی بیان کرنا واجبات میں سے، اگر تقوی بیان نہ کرے نماز جمعہ صحیح نہیں ہے. جہاں خطبے میں تقوی تشریح نہیں ہوتا، بیان نہیں ہوتا، دعوت تقوی نہیں ہے، وہ نماز صحیح نہیں ہے. پانچ چیزیں جو رکن ہیں خطبات جمعہ میں، ان میں سے ایک تقوی ہے. وہاں یہ باس موجود ہے، کچھ ایسا قرآنی ہو چکا ہے، کچھ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی جاری رہے گا، تفصیل وہاں بر ذکر کریں گے سنت الہی کی. یہاں یہ بیان کرنا ہے مقصد کہ تقوی حیات انسان کے لیے الہی ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، سنت خدا ہے تقوی بشر کے لیے، اور وہ بھی ہدایت بشر کے لیے کہ زندگی تقوی کے اوپر گزرے. جیسے مثال دی تھی کہ تقوی پٹڑی ہے اور حیات انسان ٹرین ہے جس نے اس پٹڑی کے اوپر چلنا ہے. تقوی کی تفصیلات قرآن نے ذکر کی ہیں، وہ پٹڑی احکام قرآن ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، عوامر ہیں، یہ سب تقوی ہیں. جتنے قرآن کریم نے خداوند تعالیٰ کے قوانین ذکر کیے ہیں کہ یہ یہ کام کرو، اسے کہا یہ تقوی ہے، یہی درست ہے. اسے تقوی کیوں نام دیا؟ خود اہم سوال ہے کہ اس خصوصیت کا نام قرآن نے تقوی کیوں رکھا. عربی لغت میں رائج تھا لفظ تقوی، لیکن اس معنی میں رائج نہیں تھا جس معنی میں قرآن نے مراد لیا ہے. عرب اپنی تہذیب میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے ثقافتی معانی کے لیے. مثلا ڈال، جنگ لڑتے تھے عرب، اور جنگی ڈال کو، سپر کو وقایا کہتے تھے، گھوڑے کی زین کو وقایا کہتے تھے. یا اونٹ کے اوپر سامان باندھنے کے لیے جو بند کھینچتے تھے رسی، مثلا اس کو وقایا کہتے تھے. اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو وقایا یا اس لفظ سے نکلے ہوئے دیگر الفاظ ثقافتی معانی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ان تمام معانی میں ایک صفت مشترک یہ تھی وقایا کہنے کے لیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو حفاظت کی ضرورت ہے، تحفظ چاہیے، اگر انہیں محفوظ نہ کیا جائے ضائع ہو جاتی ہیں. موسم ضائع کر دیتا ہے، بارش ضائع کر دیتی ہے، چور اٹھا کے لے جاتے ہیں، پاؤں تلے پائمال ہو جاتی ہیں چیزیں، محفوظ مکان چاہیے ہوتا ہے ان کو اور اہتمام چاہیے ہوتا ہے حفاظت کا، کسی حصار میں اور حفاظت میں رکھیں تاکہ خطرے اس کو نابود نہ کریں، آفات نابود نہ کریں، دشمن اسے نابود نہ کرے۔ ہر وہ چیز جس کو آفات کا خطرہ ہو، خطرات درپیش ہوں، تحفظ مانگتی ہے وہ چیز۔ جیسے آپ کو بتاتے ہیں طبیب، بڑے مربی، معلم کہ اپنے دانتوں کی حفاظت کریں، دانت انسان کے جسم میں از جملہ عضو ہے، انسان کا حصہ ہے کہ جس کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ لکھا ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اور ہدایات دیتے ہیں اپنے دانتوں کی حفاظت کریں۔ کیسے حفاظت کریں دانتوں کی؟ جراثیموں سے بچائیں ان کو، آفت ہیں جراثیم، گندگی، میل کچیل، بدبو، چوٹ، ضرب، ان چیزوں سے دانت بچائیں اپنے، تحفظ دیں دانتوں کو۔ خوب دانت بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے آپ مسواک کریں، بس مسواک بھی دانتوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ کھانے کے بعد کلی کریں، یہ بھی دانتوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ جتنا بتاتے ہیں علماء طب کہ دانت کی حفاظت کے لیے یہ یہ کام کریں، یہ سب تقویٰ ہے، یہ دانتوں کا تقویٰ ہے، وقایہ ہے، حفاظت، تدبیر ہے، اصول ہیں، قانون ہے، ضابطہ ہے کہ دانتوں کو بچانے کے لیے یہ یہ کام کریں آپ۔ ابھی گرمی ہے شدید، دن کو تپش ہوتی ہے، لو چلتی ہے، گرم ہوا، اپنے آپ کو بچائیں۔ کیسے بچائیں؟ کام کاج بھی تو کرنا ہے، باہر تو جانا ہے آپ کو، باہر جائیں لیکن اپنا چہرہ ڈھانپ لیں، سر ڈھانپ لیں، یا لباس ایسا پہنیں جو تپش کو کم کرے، گرمی کو، ہیٹ کو بدن کو منتقل نہ کرے۔ پانی پئیں زیادہ، روزے میں نہیں، عام روزے کے بھائی، گرمی سے بچنے کے لیے۔ اب یہ بدن کی حفاظت کا گرمی میں ذریعہ ہے، اسی کو وقایہ کہتے ہیں عرب۔ تحفظ دیں، حفاظت کریں اپنے جسم کی، اپنے بدن کی، اپنے مال کی، اپنے گھر کی، اپنے املاک کی، ان کی حفاظت کریں۔ یا جیسے بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو محفوظ رکھیں، تحفظ دیں ان کو، گر نہ جائیں، کوئی چیز ایسی نامناسب کھا نہ لیں، ننگل نہ لیں۔ کتنا دھیان رکھتے ہیں ماں باپ بچوں کا، سایہ بن کر ان کے اوپر، چھوٹا سا بچہ ہے اور اتنی سمجھدار ماں ہے، بچہ نادان ہے، وہ اس نادان کے پیچھے پیچھے رہتی ہے۔ کیوں رہتی ہے؟ چونکہ اسے پتا ہے کہ یہ بچہ اپنا تحفظ نہیں کر سکتا، میں نے اس کو بچانا ہے۔ بچے کو بچانا، تحفظ دینا ان خطروں سے جو بچے کو درپیش ہیں، یہ تقویٰ ہے، یہ وقایہ ہے۔ حیات انسانی، زندگی انسان مختلف پہلوؤں سے خطر میں ہے، آفات ہیں اس کے لیے، ان آفات سے بچاؤ کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے انسان کے لیے اصول مقرر کیے گئے ہیں، ان اصولوں کا نام تقویٰ ہے۔ بس تقویٰ ایک سنت ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے حیات انسانی کے لیے، جس کے اوپر حیات کو گزرنا ہے۔ وراثت میں انسانوں نے بعد والوں کے لیے تقویٰ میراث کے طور پر چھوڑ کے جانا ہے، یعنی محفوظ زندگی کی تدبیر، الہی تدبیر محفوظ زندگی کے لیے۔ یہ اہم سنت الہی ہے، اس کی جزیات بیان ہو رہی ہیں جیسا اشارہ کیا خطبہ کے اندر، اس لیے اسے یہاں پر اب ہم اسے زیادہ بحث نہیں کریں گے، چونکہ پہلی بحث ایک آدھ گفتگو ہوئی تھی تقویٰ کے متعلق، اور وعدہ دیا تھا کہ آگے اس بحث کو جاری رکھیں گے، لیکن چونکہ اس کی تکمیل وہاں ہوگی لہذا جزیات تقویٰ زیادہ آگے نہیں بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ سنن الہی کو توفیق بار اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ان ایام میں انشاءاللہ آپ کے لیے ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔